الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الصلاة والسلام على أشرفين حبيبنا وحبيب إله العالمين الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام صلوات
صل على محمد وعلى محمد
سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دس بدعا ہے پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہمیں اس عزاداری کا بہترین سے بہترین اجر عنایت فرمائے سید الشہداء کے عزاداروں میں ہمیں محشور فرمائے بانیان مجلس کا اہتمام کرنا آپ سب کا تشریف لانا ہمارا حاضر ہونا خدا اس پرسے کو سید کائنات کے حضور قبول فرمائے ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دے فرش ارضا پر موجود تمام مومنین مومنات کی حاجات کی برابری دعاؤں کی استجابت اور جن مومنین مومنات نے ہم سے التماس دعا کہی ہے ان سب کی دعاؤں کی استجابت اور حاجات کی برابری قبولیت مجلس ارضا کی دعا شامل کرتے ہوئے صلوات علی محمد و آل محمد
اللہم صلی علی محمد
اذان محترم تکبر کے درجات اور طریقے نجات کے عنوان سے پچھلے پانچ مجالس میں آپ کی خدمت میں چند گزارشات عرض کی کل کی مجلس سے تکبر کا حل اگر تکبر کا مرض کسی کو لاحق ہو تو اس کا علاج کیا ہے اس کی دوا کیا ہے عرض کیا اس کی دوا تواضع ہے انسان جس قدر متواضع ہوتا جائے گا اس کے وجود سے تکبر کا مرض ختم ہوتا جائے گا تواضع کو نسبتاً دو احادیث ایسی ہیں جنہوں نے تواضع کو کھول کے جزیات کے ساتھ بیان کیا ہے آج کی مجلس میں انہی دو روایات کو اور چند ایک دو واقعات آپ کی خدمت میں عرض کر کے کوشش کریں گے کہ اس مجلس کے اندر اس موضوع کو کسی حد تک مکمل کیا جا سکے درود پڑے گا محمد و آل محمد پہلی حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے امام نے تواضع کے چار اجزاء کو بیان کیا ہے تواضع کے چار اجزاء تواضع چار اجزاء پر مشتمل ہے مولا فرماتے ہیں تواضع یہ ہے پہلا کام कि तू मजलिस में अपने मकाम से कमतर मकाम पर राजी हो जा। तवाज़ो का एक जुज ये है कि जैसे किसी मजलिस में गए, महफिल में गए, किसी दावत में पहुंचे, अब वहां पर इंसान की हैसियत के हिसाब से, मुआशरती हैसियत के हिसाब से, इंसान की माली हैसियत के हिसाब से, इंसान के मनसब की हैसियत के हिसाब से या इंसान के नसब की हैसियत के लिहाज से इंसान के लिए कोई ना कोई मकाम अंदाजा लोगों में, लोगों के जहन में एक मकाम होता है कि इस फर्द को यहाँ बिठाया जाएगा। अब अगर वो इंसान अपने उस मकाम से कम पर कलबन राजी रहे तो इसका मतलब ये मुतवाज़े इंसान है। ये एक जुज हुआ। दूसरा इमाम फरमाते हैं, दूसरा मुतवाज़े होने का दूसरा जुज ये है कि तुम हर मिलने वाले को सलाम किया करो। तुम हर मिलने वाले को कबल इसके कि वो सलाम करें तुम उसे सलाम करो। अगर तुम सलाम में पहल करोगे तो तुम्हारे वजूद में, तुम्हारे कल्ब में तवाज़ो की कैफियत पैदा होगी। सलावत पढ़ेगा मोहम्मद व आले
मोहम्मद।
इसी तरह तीसरा जो इमाम ने तवाज़ो का तीसरा जो जुज बयान किया, फरमाया कि कज बहसी और झगड़े में, झगड़े से परहेज करो। कज बहसी से और झगड़े से परहेज करो, चाहे अगर तुम सच्चे भी हो तब भी, अगर तुम सच्चे हो तब भी तुम्हें कज बहसी और झगड़े से गुरेज करना चाहिए। जहां पर अमन झगड़ा की अमन ना, झगड़ों की बुनियाद तकबर पे होती है। इंसान के तकबर को ठेस पहुंचे तो झगड़ा शुरू हो जाता है। लिहाजा इमाम ने लफ्ज मेरा का लफ्ज इस्तेमाल किया था। मेरा कज बहसी को कहते हैं तुंदी के साथ बात करना, एक दूसरे के साथ तोतकार करना, ऐसी बदकलामी करना कि जिसका अगला मरहला हाथापाई पे आ जाए, झगड़े पे आ जाए। तो मौला ने कहा तुम मेरा से गुरेज करो। क्या मतलब? ऐसी बातचीत से ही गुरेज करो कि जिसका अगला मरहला झगड़ा होना है। चाहे तुम हक पर हो, तुम सच्चे हो, तब भी इंसान को अंदाजा हो जाता है। किसी जगह आप किसी ऐसे सिचुएशन में हैं, वहां पे बंदे को अंदाजा है कि मैं सच्चा हूं और अपनी बात को बयान करने की कोशिश करे, आगे से अगर रिएक्शन इस तरह का आ जाए तो इंसान को अंदाजा होता है कि यहां पर अगर मजीद बात की जाए तो फिर झगड़ा है। तो इमाम फरमाते हैं तवाज़ो का तकाजा यह है कि ऐसे मौके पर झगड़े से परहेज करो, मेरा से परहेज करो। मेरा झगड़े से पहले वाली कंडीशन है, वहीं से अपने आप को रोक लो। जैसे कुरान ने खुदा के बंदों की सिफत ये बताई है, इदा खातबहुमुल जाहिलून कालू सलामा, जब इनके जाहिलों के साथ टकराव हो जाए, जाहिल इनके साथ बातचीत में, बातों में आ जाएं, मुखातब हो जाएं, तजादुल करें, मुजादिला करें, तो ये जाहिलों से उलझते नहीं हैं, तो ये क्या कहते हैं, कालू सलामा, तुम पर सलाम हो, हम तुमसे उलझना नहीं चाह रहे, अपना दामन बचाते हैं वहां से। लिहाजा कोशिश करें। बाज औकात ऐसा होता है कि इंसान, ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन चूंकि प्रैक्टिकली शिकार हो जाते हैं इसलिए कह रहा हूं कि गाड़ी में किराए देते हुए झगड़ा कर लिया, किराए लेने वाले के साथ तो थोड़ी सी तलख कलामी हो गई, तो मसला ये है कि उसने तो हो सकता है कि दूसरे लम्हे में गाली दे दे, उसकी जुबान पे तो चढ़ी हुई है। अगर आप उसके साथ उलझेंगे किसी भी ऐसे फर्द के साथ, अगर छोटे से किसी दुनियावी मनफियत की वजह से आप ठीक होंगे, आप सच्चे होंगे, लेकिन अगर आप उलझे उसने दूसरे तीसरे लम्हे में गाली दे देनी, बात झगड़े पे आ जाएगी। तवाज़ो का तकाजा यह है कि मेरा से गुरेज करें, झगड़े से पहले वाली जगह पर ही खुद को रोक लिया जाए। ये तीसरा जुज हुआ तवाज़ो का। चौथा जुज इमाम फरमाते हैं, चौथा जुज ये है कि तुम इस बात को तुम नापसंद करो, तुझे ये बात नापसंद हो कि तकवा के लिए तेरी तारीफ की जाए, किसी भी जगह तकवा के लिए तुम्हारी तारीफ की जाए। तुम बातिनन इस बात को पसंद नहीं करते, तुम इस बात को पसंद नहीं करते कि तुम्हारी नेकियों का तज़किरा हो। तुमने छुप के किसी जगह किसी मिस्पाह, किसी मुस्ताहक, किसी गरीब की मदद की है, जैसे अभी सैलाब ज़दगान के लिए आपने कोशिश की, आपने किसी की मदद कर दी। अब यह है कि आप कलबन नहीं चाहते कि किसी भी जगह इस बात का तज़किरा हो, आप अपना इस बात को पसंद नहीं करते कि इस नेकी के लिए आपका नाम लिया जाए। تو اگر انسان ان چار جزئیات کو اپنے وجود میں پیدا کرے تو پھر انسان ایک متواضع انسان بنتا ہے. اور تواضع کی قیمت ہے, تواضع کی قیمت ہے اللہ کے نزدیک بھی, اللہ کے محبوبوں کے نزدیک بھی. یعنی جو متواضع انسان ہے تو اس کی تواضع ممکن ہے اس کی نجات کا باعث بن جائے. تواضع نے گنہگار کو نجات بخشی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تواضع, فقط تواضع کی صفت تھی. تھا گنہگار, بڑا سخت سنگ دل تھا اور نسبتاً مظلوموں پہ, ایک آدھ مظلوم پہ ظلم کیا. واقعہ عراق کا ہے. اب عراق کا واقعہ بھی سناتا ہوں ساتھ میں موجود ہے, جو آج پچھلے دو دن میں جو عراق کے حالات بنے اس پہ بھی دو تین باتیں عرض کرتا ہوں. عراق میں جو ٹیکس کا جو محکمہ ہوتا ہے, ٹیکسیشن کا محکمہ, مالیات ٹیکسیشن کا محکمہ, اس کا تحصیلدار تھا. تو وہ تھا ذرا اہل بیت کا ماننے والا نہیں تھا. تو اب وہ جو زائرین آتے تھے تو اکثر تنگ کرتا تھا نجف کے. تو ایک زائر آیا تو اس نے تنگ کیا, تو زائر کو غصہ آیا, اس نے کہا یہ تم ایسا مت کرو, اس کو ٹوکا. تو اس نے اس کو پٹائی کی وہاں پر اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل کے, زائر کو اتنا مارا اسے, ادموا کر دیا. تو زائر نے آخر میں کہا میں جا کے مولا علی سے تمہاری شکایت کروں گا. اس نے کہا کرو جا کے, کیا ہوتا ہے. اب یہ زائر آیا نجف, اس کے ساتھی تھے, یہ آ کے اس نے زری کو پکڑا, گریا کرتا کہا مولا میں آپ کا زائر تھا, اس نے میرے ساتھ ظلم کیا, میرا انتقام لیا. اس صبح کی نماز کے وقت بھی اس نے زری پہ یہی گڑ گڑا کے دعا کی, دوپہر میں بھی گڑ گڑا کے دعا کی, چونکہ باقی زائرین نے بھی دیکھا تھا. تو مغرب کے وقت جب اس نے دعا کی تو باقی زائرین نے اس کی دعا پر آمین کہا. رات کو سویا تو اس نے رات کو خواب میں دیکھا تو ایک خوبصورت اور حسین نورانی چہرے کے ساتھ ایک شخصیت آئی, ان کے حسن میں محو تھا. اس نے پوچھا آپ کون ہیں کہ آپ کا چہرہ, آپ کے چہرے سے نظر ہٹانے کو دل نہیں کر رہا؟ کہا میں علی ابن ابی طالب ہوں تمہارا مولا.
اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد و
یار. اب اس نے کہا مولا دیکھا آپ کے ظاہر کے ساتھ میرے ساتھ اس بدبخت نے کیا سلوک کیا, آپ میرا انتقام لیں. مولا نے کہا تم میرے ظاہر ہو, تم میرے لیے اسے معاف کر دو, تم میرے لیے اسے معاف کر دو. تین دفعہ کہا تم میرے لیے اسے معاف کر دو. بیدار ہوا تو اپنے ساتھیوں کو بتایا, ساتھیوں نے کہا یار مولا نے کہا تو معاف کر دو. کہا نہیں, اس نے جس طرح میرے ساتھ سلوک کیا, مجھے مارا ہے, میں نہیں معاف کرنے والا. دوسرے دن اس نے پھر امیر المومنین کی بارگاہ میں کہا مولا میں کوئی نہیں معاف کر رہا, آپ میرا انتقام لے. اس دوسری شب کو پھر خواب دیکھا, امیر المومنین نے پھر اس سے کہا تم اسے معاف کر دو. اس نے کہا مولا وہ ظالم ہے, اس نے مجھ پہ ظلم کیا ہے, اور میں نے سنا ہے کہ وہ اکثر ظاہروں کو تنگ کرتا ہے. مولا نے کہا دیکھو تم اس کے لیے نہیں, تم میرے لیے اسے معاف کر دو. پوچھا مولا آپ کیوں ایسا چاہ رہے؟ کہا ان قریب وہ نجات پا جائے گا, اس کی اصلاح ہونے والی ہے, بس تم میرے لیے اسے معاف کرو. اس نے کہا مولا وجہ کیا ہے؟ کہا ایک دفعہ وہ نجف میں آیا اور نجف سے گزر رہا تھا, اس کی نظر میری گنبد پہ پڑی, اس کی نظر میرے روزے کے گنبد پہ پڑی, تو وہ اپنی سواری سے اتر آیا, اس نے اپنے گھوڑے سے خود کو گھوڑے سے اتر گیا, اتر کے میرے احترام میں تواضع دکھائی. اس کے بعد گھوڑے سے اتر کے پیدل چلتا رہا, مڑ مڑ کے دیکھتا رہا, جب تک میرا گنبد نظر آیا. اس نے اس تواضع کا اظہار کیا اور سوار نہیں ہوا. جہاں سے میرے گنبد میرا گنبد اس کی نظروں سے اوجھل ہوا تب وہ سوار ہوا, اس کے بعد وہ سامرک کی طرف گیا. تو اس کی یہ تواضع کی نیکی مجھ پر ادھار ہے, اس کی یہ نیکی مجھ پر ادھار ہے, تم اسے معاف کر دو. اس نے جو تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے میں قیامت میں اس کے بدلے تمہیں جزا دلواؤں گا. اس نے کہا مولا میں نے آپ کے لیے اسے معاف کر دیا. اگلے دن جب یہ واپس جا رہا تھا تو وہ تحصیلدار کھڑا تھا, ये गया तो उसने कहा हाँ शिकायत लगाई मेरी, देखो कुछ भी नहीं हुआ। इसने उसके पास जाके कहा मैंने शिकायत लगाई थी और मौला मेरे ख्वाब में आए थे। थोड़ा सा उसको हुआ ये क्या हो गया, कहते मेरे मौला ने कहा था तुम्हें माफ कर दूं। फिर इसने वाकया बताया कि तुम यहाँ से गुजर रहे थे और तुम सामर्रा जा रहे थे और तुमने घोड़े से उतर के अमीरुल मोमिनीन के लिए तवाज़ो का इजहार किया था। जू ये कहा कि तो उसके चेहरे का रंग मुतगैर हो गया। उसने कहा अली ने मेरी उस नेकी को याद रखा है, कहा इतने करीम मौला से अब तक मैं दूर था, जायर के कदमों में गिर पड़ा, इसके पांव पकड़ ले, कहा मुझे माफ कर दो। उसने कहा मैंने मौला अली के पास तुम्हें माफ कर दिया था। फिर कहा अब मेरी गुजारिश ये है कि आप जितने जायरीन है मेरी दावत कबूल करें, मेरे पास रुकें, मेरे पास खाना खाएं, उसके बाद रुखसत हो। सब जायरीन को बिठा के खाना खिलाया, जितने दिरहम और दिनार उसके पास थे सब जायरीन में तकसीम कर दिए। इसके बाद उसकी आदत थी इस रास्ते से जो भी जायर गुजरता था उसे अपना मेहमान बनाया करता था। तवाज़ो कीमत रखती है। अमीरुल मोमिनीन ने इसके तवाज़ो के बदले में इसके माफी भी दिलवाई और इस माफी ने इसकी जिंदगी को तब्दील कर दिया। एज़ान मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह इराक अब पहले वाला इराक नहीं है। ये जो आपने देखा दो दिन में, पहले वाला इराक क्या था? 2019 में इराक कहाँ खड़ा था? आयतुल्ला सिस्तानी को मुदाखलत करनी पड़ी थी। आप अंदाजा करें, इसी से अंदाजा करें, 2019 में जब ये मसाइल बने आयतुल्ला सिस्तानी को मुदाखलत करनी पड़ी है। लेकिन आज का इराक मुकावमत का इराक है। आयतुल्ला सिस्तानी या किसी भी मर्जे को लब भी नहीं हिलाने पड़े। और आपने देखा कि चंद घंटों के अंदर ही इस्तेमार ने जो साजिश बनाई थी और इराक को एक खाना जंगी की तरफ लेकर जाना चाह रहे थे वो एकदम खत्म हो गया। ये मुकावमत की ताकत का वक्त है और मुकावमत की ताकत का अंदाजा इससे लगा लें, ये थोड़ा सा पस मंजर को समझ ले। मुक्तदा सदर जिनका नाम है ये सदर ग्रुप का सरबरा है। सदर ग्रुप एक बड़ा समझे, इसके अंदर बड़े कबाइल हैं और एक ये इज्तिमा है, सियासी भी है, शुरू में अस्करी था बाद में ये सियासी, एक बड़ी से बड़ा सियासी ग्रोह है। इस सियासी ग्रोह का जो मर्जे तकलीद है वो आयतुल्ला काजिम हायरी है, जो सदर ग्रोह के मर्जे हैं। ये सदर ग्रोह उनकी तकलीद में है। आयतुल्ला काजिम हायरी ने दो दिन पहले एक फतवा जारी किया, उन्होंने कहा कि मैं मर्जियत से दस्तबरदार हो रहा हूं, इसके बाद मेरी तरफ से कोई फतवा नहीं आने वाला, अपने मराकज अपने दफातर बंद कर दिए, वजूहात शरिया लेना बंद कर दिया और अपने मुकल्लिदीन को पैगाम दिया जो जो मेरी तकलीद करता था तो मेरे नजदीक इस वक्त जितने भी मराजे हैं आयतुल्ला काजिम हायरी के नजदीक आलमतर मुज्तहिद सैयद अली खामेनाई है। कहा रहबर मुअज्जम मेरे नजदीक आलमतर हैं, जो जो मेरी तकलीद में थे उन सबको रहबर मुअज्जम की तकलीद में जाना चाहिए, फतवा दे दिया। अब जो ही उन्होंने ये कहा उसके बाद कुछ मौजूआत पे तनकीद की इराक के सियासी गुरोहों के बाद। अब वो जो तनकीद थी नाम उन्होंने नहीं लिया लेकिन वो तनकीद यकीनन इसी सदर गुरोह के बारे में थी। अब उसका नतीजा ये निकला कि मुक्तदा और सदर ने ऐलान कर दिया और आज की अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बरमला कहा कि मुझे मेरे मर्जे ने कहा है कि मैं सियासत से दस्तबरदार हो जाऊं तो लिहाजा मैं सियासत से दस्तबरदार हो गया, अब मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सदर ग्रोह का जो एक तैयार नाम का एक इदारा था कि जिसमें कबायली उनवान से एक सरदार होता है, ये कबायली उनवान से सरदार है उस ग्रोह के। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा अगर एक घंटे के अंदर अंदर इस एहतजाज को खत्म नहीं किया तो फिर मैं वो जो सरदारी वाला मनसब है उससे भी हट रहा हूं, लिहाजा एक घंटे के अंदर अंदर सड़कों को खाली कर दें। और एक घंटे के अंदर देखा दुनिया ने ये मर्जियत की ताकत है, ये विलायत फकीह की ताकत है। और आज याद रखिएगा वकीनन मैं अब भी सोच रहा था कि हमने 2019 में देखा कि आयतुल्ला सिस्तानी को मुदाखलत करनी पड़ी थी लेकिन अब इराक तरक्की कर गया है, अब किसी मर्जे को मुदाखलत करने की जरूरत भी पेश नहीं आई बल्कि इराकी अवाम इराक की मुकावमत इस कदर ताकतवर हो गई है
کہ امریکہ، اسرائیل اور عرب کے وہ جو اس کے پالتو ہیں ان کی مشترکہ سازش تھی کہ عراق کو ایسی خانہ جنگی میں مبتلا کر دیں کہ اربعین کے اس زیارت کو، اربعین کی واک کو، نجف سے کربلا جو کروڑوں لوگ پیدل چلتے ہیں اس کو بند کروایا جائے۔ تو یہ دنیا نے دیکھ لیا کہ 61 ہجری کا یزید ہو یا آج کے دور کا یزید، اگر حسین کے مقابلے میں آئیں گے تو برباد ہو جائیں گے۔ اگر اللہم صلی علی محمد وآل محمد، پامال ہو جائیں گے اگر حسین کے مقابلے میں آ جائیں گے۔ یاد رکھیں، دنیا کی آج تک کوئی طاقت حسین ابن علی کے سامنے ٹھہر نہیں سکی ہے۔ کسی شاعر نے درست کہا ہے، گھوڑے تو دوڑے لاشائے شبیر پر مگر، گھوڑے تو دوڑے لاشائے شبیر پر مگر، تاریخ نے یزید کو پامال کر دیا۔ یزیدیت پامال ہوئی ہے اس دور میں، آج بھی اور آگے بھی ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یا علی، ضمناً صرف ایک نقطہ اپنی اصلاح کے لیے اور ان زائرین کے لیے کہنا چاہوں گا، جب عراق کے حالات کے خراب ہونے کا سنا، جو ہی آج یا ان دو دنوں میں جب خبریں آئیں، تو جس جس زائر نے بھی کربلا جانا ہے اربعین پہ، جنہوں نے ٹکٹس لی ہوئی ہیں، جنہوں نے ویزے لیے ہوئے ہیں، جن کی اسی ہفتے میں اور اس کے بعد فلائٹس شروع ہوں گی، ان زائرین سے مخاطب ہوں، جب آپ نے سنا عراق کے حالات بگڑ گئے، اپنے قلب میں جھانک کر دیکھیں، آپ کو گھبراہٹ کس بات کی ہوئی؟ اگر تو گھبراہٹ اس لیے ہوئی کہ حسین ابن علی کی زیارت اس دفعہ نہیں ہو پائے گی، تو آپ کے سمت درست ہے۔ لیکن اگر گھبراہٹ میں یہ بات شامل تھی کہ ٹکٹس لیے ہیں ضائع ہو جائیں گے، ویزا لیا تھا ضائع ہو جائے گا، پیسے دیے تھے ہوٹلوں کے دیے تھے، وہ سارا نقصان ہو جائے گا، اگر کسی کے دل میں ایسی بات تھی، تو اس کا مطلب ہے زیارت کے لیے خالص ہونے میں بھی وقت لگے گا۔ زیارت امام حسین کے لیے یہ تو وہ سفر ہے کہ ایک قافلہ خراسان سے زیارت کے لیے گیا تو سب کے سروں کو کاٹا گیا، ایک بندے کو واپس بھجوا دیا، کہا جاؤ جا کے بتاؤ اگر حسین کی زیارت کے لیے آؤ گے تو سر کاٹے جائیں گے۔ جب یہ واپس اپنے قبیلے پہنچا اور بتایا، باقی سب کہاں ہیں؟ کہا کربلا میں مارے گئے، مولا حسین کی زیارت کے لیے گئے تھے، سر قلم کر دیے۔ اب جب قبیلے والوں نے سنا کہ جو زیارت کے لیے جائے گا تو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا، تو پہلے قافلے میں تو چند لوگ تھے، اب دیکھا تو پورا قافلہ زیارت کے لیے نکل پڑا، پورا قبیلہ نکل پڑا، ماؤں نے بچے اٹھا لیے، جوان بوڑھے سب چل پڑے، اور یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے اگر حسین کی زیارت کے لیے ان سروں کو اتارنا ہے تو ہمارے سر حاضر ہیں۔ لبیک یا حسین، بلند آواز میں
لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین۔ پس ازان محترم، زیارت کا سفر نہیں رکنے والا، اربعین کی زیارت کو باقی سال کے زیارات کے سفر کی طرح نہ سمجھے کوئی بھی، اربعین کی زیارت باقی سال کی زیارات کی طرح نہیں ہے۔ اربعین کی زیارت کو امام نے مومن کی نشانی قرار دیا ہے، امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے
محمد علی محمد،
مومن کی جو نشانیاں بیان کی اس میں سے ایک نشانی اربعین کی زیارت کو قرار دیا ہے۔ لہذا اربعین کی زیارت کو، بعض لوگ، بعض محبان اہل بیت کی زبانی، ہم نے یہ بات سنی ہے، نہیں اربعین پہ رش بہت ہوتا ہے، بہت ہجوم ہوتا ہے، زیارت کے لیے اربعین کے علاوہ جانا چاہیے، آگا پنایان کا ایک جملہ کہوں گا، نہ اربعین پہ جاؤ، ہجوم میں زیارت کے لیے جاؤ۔ جس کو تنہا کر کے مارا گیا تھا اس کا حق بنتا ہے کہ اس کی ذریع پہ ہجوم ہونا چاہیے، وہ جس کو جب مار رہے تھے تو روکنے والا کوئی نہیں تھا، اس کا حق بنتا ہے کہ اس کے روزے پہ انسانوں کا سمندر امڈ آئے۔ نجف سے کربلا پیدل چل کے جانا، اربعین کی زیارت اہمیت رکھتی ہے۔ شہید متحری نے اپنی ایک گفتگو میں اس نظریے کو اور اس بیانیے کو رد کیا کہ جس میں کہا گیا کہ آپ زیارت کے پیسوں کو کسی اور کام پہ خرچ کریں. شہید متحری نے رد کر دیا اس بات کو, کہا کہ یہ بات درست نہیں ہے. آپ کسی نیک کام کو انجام دیں یہ درست ہے, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ اس کو تقابل میں نہ لایا کریں زیارت کے ساتھ. کہا زیارت امام حسین ایک درجہ رکھتی ہے, اس کی اپنی ایک اہمیت ہے, اس کی اپنی ایک ضرورت ہے. حق رکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام. آیت اللہ بہجت نے فرمایا کہ میں نے چھٹے امام کی روایت میں پڑھا ہے کہ مومن پر واجب ہے کہ حسین کی زیارت کے لیے جائے. واجب قرار دیا مومن کے لیے, کوشش کرے زیارت پہ جانے کے لیے. بس عزیزان محترم, عراق کے حالات الحمدللہ مقاومت کی قوت پر یہ واقعہ تمام ہوا ہے. مقتدیٰ صدر نے بھی جو آ کے بیان دیا اس میں حشد الشعبی کی تعریف کی اور حشد الشعبی کی اہمیت کو قبول کیا. یہی مقتدیٰ صدر کچھ عرصہ پہلے انہوں نے حشد الشعبی کے مخالفت میں چند باتیں کہی تھیں, لیکن آج آ کے حشد الشعبی کی تعریف کی ہے. حشد الشعبی عراقی نوجوانوں کا وہ گروہ ہے جو شہید قاسم سلیمانی نے تشکیل دیا تھا, اور بصیرت والے ہیں, یقین کریں بصیرت والے لوگ ہیں. کل کے اس جلسوں میں شہید قاسم اور شہید ابو مہدی کے جو اسٹیچو بنے ہوئے تھے وہ توڑ دیے مظاہرین میں, لیکن حشد الشعبی سلام ہو ان جوانوں کی بصیرت پہ مشتعل نہیں ہوئے, انہوں نے تحمل سے کام لیا. اور اس بصیرت اور اس تحمل کا نتیجہ, 24 گھنٹے نہیں گزرے تھے یہ عالم سازش اس جگہ پہنچ گئی جہاں اس کو پہنچنا چاہیے تھا. صلوات پڑھیں محمد و علی
محمد.
بس ازان محترم, بس ایک روایت اور عرض کرنے کی خواہش ہے کہ چوتھے امام کے پاس محمد ابن شہاب الزہری آیا. یہ اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین ہیں, اس دور کے تابعین میں سے بہت بڑا نام ہے. یہ امام کے پاس آیا کرتا تھا, امام سے قصب فیض کرتا تھا. امام نے دیکھا تو اس کا چہرہ اترا ہوا تھا, بڑا غمگین تھا. مولانا نے پوچھا کیا ہوا, کہتے ہیں کہ میں جن کے ساتھ احسان کرتا ہوں وہ آگے سے مجھ سے حسد کرتے ہیں, جن کے ساتھ نیکی کی ہے وہ بعد میں میرا کوئی لحاظ ہی نہیں کرتے, بڑا میرا دل ٹوٹا ہے لوگوں سے. تو امام علیہ السلام نے اس کو ایک حل بتایا. وہ حل یقین کیجئے گا اس قدر جزیات اور وضاحت کے ساتھ ہے, اگر میں نے اور آپ نے اپنا لیا تو توازوں کے مکمل ہم توازوں کو اپنے وجود میں سما لیں گے. اب ایک ذرا بلند آواز میں درود پڑھیں گے, میں پیش کر رہا ہوں.
اللہم صلی علی محمد و علی محمد. عجل فرج.
امام نے کہا تم ایک کام کرو, تمہارے دل کی کیفیت درست ہو جائے گی. کہا مولا کیا کرو؟ کہا تم تمام مسلمانوں کو اپنا خاندان سمجھو. تم تمام مسلمانوں کو اپنا خاندان تصور کرو, بڑوں کو اپنے بزرگوں کی جگہ پہ رکھو, والد دادا اس طرح ہوتے ہیں بزرگوں کی جگہ پہ رکھو, چھوٹوں کو اپنی اولاد کی جگہ سوچو, اور اپنے ہم عمروں کو اپنا بھائی سمجھو. جب تم ایسا سوچنا شروع کرو گے تو کبھی بھی تم ان کے بارے میں دل میں بددعائی والی کیفیت نہیں لاؤ گے. دیکھیں نا, انسان بھائی کے ساتھ جو بھی ہو جائے بددعائی کی طرف نہیں جاتا, نفرت کی طرف نہیں جاتا. کہا تم اس طرح سے سوچو. پھر امام نے کہا اگر ابلیس تمہارے ذہن میں کوئی منفی بات ڈالنے لگے تو پھر تم ایک کام کرنا, تم اس طرح سے سوچنا شروع کر دو. اب اندازہ کریں امام نے سوچنے کا انداز بتا دیا ہے. اگر انسان اس طرح سے تصور کرے, اس طرح سے سوچنا شروع کر دے تو توازو انسان کے وجود میں پیدا ہو جائے گی. امام نے کہا جب تم اپنے سے بڑوں کو دیکھو تو ان کا احترام کرو یہ سوچ کر کہ یہ مجھ سے عمر میں بڑے ہیں تو ان کی نیکیاں مجھ سے زیادہ ہوں گی. اپنے سے بڑوں کا احترام کرو یہ سوچ کر کہ ان کی نیکیاں مجھ سے زیادہ ہیں, ان کی عمر مجھ سے زیادہ ہے تو ان کی نیکیاں بھی مجھ سے زیادہ ہیں. پھر کہا اپنے سے چھوٹوں کا بھی احترام کرو یہ سوچ کر کہ ان کی عمر مجھ سے کم ہے تو ان کے گناہ بھی مجھ سے کم ہوں گے. ان کی عمر کم ہے تو ان کے گناہ بھی مجھ سے کم ہیں, یہ سوچ کے ان کا احترام کرو. پھر کہا اپنے ہم عمروں کا احترام یہ سوچ کے کرو کہ مجھے اپنے گناہوں کا یقین ہے, ان کے گناہوں کا شک ہے. تو ظاہر یقین شک سے اوپر ہے, تو چونکہ تمہیں ان کے گناہوں کا شک ہے اپنے گناہوں کا یقین ہے, لہذا ان کو بھی قابل احترام سمجھو. اگر تم اپنے وجود میں اس کیفیت کو پیدا کر لو گے, एक और इमाम ने कहा अगर कोई तुम्हारा एहतराम करे, अगर कोई तुम्हारा एहतराम करे तो उस वक्त अपने नफ्स में ये सोचो क्योंकि इस्लाम ने मुसलमान को मुसलमान के एहतराम का हुक्म दिया है, इसलिए ये मेरा एहतराम कर रहे हैं, मेरा कोई जाती कमाल इसमें नहीं है। अगर कोई तुम्हारा एहतराम करे तो तुम दिल में ये सोचो कि ये मेरा एहतराम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस्लाम ने मुसलमान को मुसलमान के एहतराम का हुक्म दिया है। जब ये सोचोगे तो तुम्हारे दिल में तकब्बुर नहीं आएगा, तवाज़ो पैदा होगा। फिर इमाम ने कहा अगर कोई तुम्हारी एहानत करे, अगर कोई तुम्हारे साथ अच्छा सलूक ना करे तो उसको अपने गुनाहों की वजह समझ लेना कि तुमने गुनाह किए थे तो परवरदिगार ने उस वजह से तुम्हारे लिए मौका फराहम किया, इस तरह का मौका तुम्हारे लिए आया। बस अगर तुम ऐसा सोचोगे तो इमाम ने कहा अगर तुम ऐसा सोचोगे, अगर तुमने याद रखो, अगर तुमने मेरी इन बातों पर अमल किया तो तुम्हारे दोस्त ज्यादा और दुश्मन कम होंगे, तुम्हारे दोस्त ज्यादा होंगे और दुश्मन कम होंगे। फिर फरमाया तुम उनकी खूबियों से इस्तेफादा करोगे और उनकी खामियों से खुद को महफूज रखोगे। ये आज के दौर की मैनेजमेंट का एक बुनियादी नुक्ता है कि आप अपने साथ रहने वाले लोगों की खूबियों से इस्तेफादा करें और उनकी खामियों से अपने सिस्टम को महफूज रखें। ये बुनियादी एक मैनेजमेंट का नुक्ता है और इमाम ने इसका हल बता दिया है। अब अगर इंसान इस तरह से सोचे, इस तरह से तसव्वुर करे तो इंसान के वजूद में तवाज़ो पैदा होता है। सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। इंसान मुतवाज़े होता है जब इंसान खुद पर दूसरों को तरजीह देता है। जैसे हदीस में है तुम जो अपने लिए पसंद करते हो वही अपने मोमिन भाई के लिए पसंद करो, जैसा तुम अपने लिए चाहते हो वैसा दूसरे के लिए चाहो, और जो चीज तुम अपने लिए नापसंद करते हो वो दूसरे के लिए भी नापसंद करो। अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी इंसल्ट ना करे तो तुम्हें भी चाहिए कि तुम किसी की इंसल्ट ना करो। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी तकरीम करें तो तुम्हें लोगों की तकरीम करनी चाहिए। खुद पर दूसरों को तरजीह देना ये तवाज़ो का एक तकाजा है। अमीरुल मोमिनीन के तवाज़ो का एक वाकया अर्ज करता हूँ। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अमीरुल मोमिनीन लिबास खरीदने के लिए एक दुकान पे तशरीफ लाए और पूछा ये कमीसें दो थीं, पूछा इनकी कीमत क्या है। तो जो ही दुकानदार ने आपको देखा तो फौरन उसने कहा या मौला अली आप मेरी दुकान पर तशरीफ लाएं। जो ही उसने इस तरह से कहा तो मौला फौरन उसकी दुकान से निकल गए। आपको लगे तो मुझे जानता है, निकल गए और दूसरी दुकान पर गए तो वहां पर दुकानदार खुद नहीं था, उसका लड़का था और वो अमीरुल मोमिनीन को चेहरे से नहीं जानता था। उसके पास गए, उसने नहीं पहचाना तो उसके पास बैठ गए, मुझे दो कमीजें चाहिए। उसने दो कमीजें लाके दिए, कहा ये 3 दिरहम की है, इसका कपड़ा अच्छा है, ये निस्बतन मुनासिब और अच्छे कपड़े वाली है, ये 2 दिरहम की है, ये कपड़ा इससे इसका कम है। आपने कहा ये दोनों मुझे दे दो। आपने खरीद ली और वापस आए, कंबर साफ था। जब घर पहुंचे मौला ने 3 दिरहम वाली कमीज निकाल के कंबर को दी, कहा ये तुम पहन लो, दूसरी मैं पहनूंगा। कंबर ने कहा मौला आप वो 2 दिरहम वाली मुझे दे दें क्योंकि आपने लोगों से मिलना होता है, आपके पास तो मिलने के लिए वफद आते हैं, आप तो इस वक्त खिलाफत ज़ाहिरी पर हैं, लोग आपसे मिलने के लिए आते हैं तो आपका लिबास मुझसे बेहतर होना चाहिए, लिहाजा मौला ये 2 दिरहम वाला मैं पहन लेता हूँ, ये 3 दिरहम वाली कमीज आप पहने। अब अमीरुल मोमिनीन का जवाब सुने, तवाज़ो का तकाजा। मौला ने कहा नहीं कंबर, मेरी उम्र ज्यादा है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे लिए 2 दिरहम की कमीज भी काफी है, तुम जवान हो, तुम्हें ये ज्यादा मुनासिब लिबास पहनना चाहिए, लिहाजा इसको तुम पहन लो। ये तवाज़ो है, तरजीह दे दी। लिहाजा दूसरों के लिए वैसा चाहना जैसा अपने लिए चाहें, ये तवाज़ो का तकाजा है। दुरूद पड़ेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। चूंकि ये एक ताकीदन दोबारा दो रवायात के साथ अर्ज करने लगा हूं क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता मादूम होता जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता इसमें कमी आती जा रही है। वो था सलाम में पहल करना, सलाम करना। 2 अहादीस हैं, पहली मुख्तसर है, दूसरी में एक खास नुक्ता है और मैं जवानों को, बच्चों को खुसूसन دوسری حدیث کی طرف متوجہ کرانا چاہتا ہوں. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا, مولا نے فرمایا تواضع یہ ہے کہ تم ہر ملنے والے کو سلام کرو. یہ تواضع ہے, پچھلے حدیث میں بھی آیا تھا. تواضع یہ ہے کہ تم ہر ملنے والے کو سلام کرو. اب اللہ کے نبی کی حدیث سماعت فرمائے, درود پڑھیں محمد و آل محمد پر.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
مولا علی کو مخاطب کرتے ہوئے رسول اللہ نے کہا, اے علی, تین کام ایسے ہیں, تین چیزیں گناہوں کو پاک کرنے والی ہیں, تین عادتیں ایسی ہیں جو گناہوں کو پاک کرتی ہیں. کیا مطلب؟ وہ جو ہمارے باطن پر گناہوں کے دبے ہیں, وہ جو انسان کی روح پر گناہوں کے زخم ہیں, یہ تین کام ان کو مندمل کرتی ہے, ان کو صاف کرے گی, پاک کرے گی باطن کو. یعنی یہ تین کام. فرمایا پہلا کام ہے آشکارا سلام کرنا. اب بچوں نے, جوانوں نے توجہ کر دی, آشکارا سلام کرنا. آج کل سلام پہلے تو ہوتا تھا السلام علیکم, پھر تھوڑا تھوڑا بڑھتا گیا تو ہاتھ پہ آ گیا. اب ادھر سے السلام علیکم نہیں ہوتا, یہاں پر یہ ہو گیا. اب بات اس سے بھی آگے چلی گئی ہے, اب یہ بھی نہیں ہوتا, اب یہ ہوتا ہے. اب بندہ, اس کا مطلب کیا کہہ رہے ہو؟ اندر آنے کے لیے کہہ رہے ہو, کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ ایسا کا مطلب کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ اب بچوں نے یاد رکھنا ہے, جوانوں نے یاد رکھنا ہے, اور بزرگوں نے بھی یاد رکھنا ہے. آشکارا سلام کرنا گناہوں کو مٹاتا ہے. السلام علیکم, سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے استاد کہتے تھے سلام کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جو سلام کرے تو اس سے بہتر جواب دو. کوئی کہے سلام علیکم, تم کہو سلام علیکم ورحمۃ اللہ. اگر کوئی کہے سلام علیکم ورحمۃ اللہ تو اس کو کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے کہا استاد اگر وہ پورا ہی کہہ دے سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو ہم کیا کہیں؟ تو انہوں نے میزان کہا تم کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, آؤ بیٹھو, چائے بھی پیو, کھانا بھی کھاؤ, جتنا بھی ہے اور جتنا ہو سکتا ہے آؤ. اب یہ ہے آشکارا سلام کرنا ضروری ہے. آج کل سکولوں کے اندر میں نے سنا بعض جگہوں پہ ہیلو ہائی سکھایا جا رہا ہے. ہیلو ہائی, ہائی ہیلو, نہ بیٹا, ہم مسلمان ہیں, الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. میرے بچے کسی چادر کے بغیر عورت کو دیکھیں تو میرے بچے مجھ سے پوچھتے ہیں یہ عیسائی ہیں, کیونکہ میرے بچوں کو ابھی تک نہیں پتا کہ مسلمان ہو اور چادر نہ پہنے, ابھی تک ان کے ذہن میں نہیں ہے. لہٰذا وہ چادر کے بغیر والی کو عیسائی کہتے ہیں, کہتے وہ عیسائی ہیں, مسلمان نہیں ہیں. خیر, اب یہ عرض ہے کہ جب سلام کریں تو آشکارا کریں, سلام علیکم, کوشش کریں پورا کریں, سلام علیکم پورا کریں. اگر نہیں سلام, یہ بھی پورا سلام ہے. اگر آپ علیکم نہیں کہہ رہے سلام تو یہ بھی ٹھیک ہے, خوبصورت ہے, اچھا لگے گا. ہیلو ہائی کی طرف نہیں جانا, وہ ہمارا نہیں ہے, ہم مسلمان ہیں. اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم, جب تمہارے پاس ہماری آیات پر ایمان رکھنے والے آئیں تو ان کو کیا کہو؟ سلام علیکم. درود پڑھے محمد و آل محمد. اچھا, اس کو 40 دن تک تجربہ کر کے دیکھ لیں, اس کا نا 40 دن کا ایک چلا کاٹے. اب چلا کاٹے تو فوراً سب کا ذہن اس طرف جانا نہ لگے, وہ جو عاملوں اور پیروں والے, وہ والے چلے نہیں. 40 دن کو لفظ 40 کا جو دن کا ایک پاکٹ ہے, حصہ ہے, اس کے لیے چلا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ایک 40 دن اس آج کی اس مجلس سے شروع کریں, 40 دن تک ہر ایک کو سلام کریں, چیک کریں کہ اندر وجود کے تکبر کو اس نے کتنا توڑا ہے. آپ 20ویں دن کے بعد خود ملاحظہ کریں گے کہ اندر کچھ نہ کچھ تو ٹوٹ رہا ہے. 20 دن تک تو نہیں پتا چلا کہ کیا ٹوٹ رہا ہے, کیا ٹوٹ رہا نہیں پتا چل رہا, لیکن آپ کچھ کچھ عرصے بعد 40 دن اگر اس کو عمل کر کے دیکھ لیں, سلام علیکم ہمارے وجود کے تکبر کو توڑنا شروع کر دے گا. لہذا آشکارا سلام کرنا یہ ان نیکیوں میں سے ہے, ان تین کاموں میں سے ایک ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا یہ گناہوں کو پاک کرتا ہے. اگر آپ باقی دو بھی سننا چاہتے ہیں, چونکہ یہ ایک میرے موضوع سے مربوط ہے, باقی دو سننا چاہتے ہیں تو زبرا بلند آواز میں صلوات پڑھیں. دیکھیں گناہوں کو پاک کرنے کا نسخہ دیا جا رہا ہے. آپ کی صلوات کی آواز نسخے کی فیس پوری نہیں ہوئی, ذرا آواز بڑھائیں اپنی, بلند آواز میں درود پڑھیں. اللہ کے نبی نے کہا اے علی تین چیزیں گناہوں کو پاک کرتی ہیں, پہلا آشکارا سلام کرنا, دوسرا کھانا کھلانا, بھوکے کو کھانا کھلانا, صاحبان ایمان کو کھانا کھلانا. کھانا کھلانا ایک ایسی نیکی ہے جو انسان کے گناہوں کو پاک کرتی ہے. کھانا کھلانا, کچھ لوگوں کو شاید بعض ایسے گھر بھی ہوتے ہیں جنہیں شاید اگر یاد کرنا چاہیں کہ آخری دفعہ ہم نے اپنے گھر میں کھانا کب کھلایا تھا لوگوں کو, تو اگر لگے کہ پچھلے ہفتے, تم ذرا بہت اچھا جا رہے ہیں آپ, کسی کو لگے نہیں پچھلے مہینے کھلایا تھا, تو پھر بھی چلیں کام چل رہا ہے. اگر کسی کو لگے پچھلے سال کھلایا تھا تو ہم یہ کہیں کہ بارڈر کے اندر اندر ہے. اگر کسی کو سوچنے پہ یاد ہی نہ آئے کہ کب کھلایا تھا, اس کا مطلب بارڈر سے بہت دور جا چکے ہیں, کوشش کریں واپس آئیں. اطعام مومنین ان نیکیوں میں سے ہے جو انسان کے گناہوں کو مٹاتی ہے. لہذا پہلی نیکی آشکارا سلام کرنا, دوسری نیکی کھانا کھلانا, تیسری نیکی مشکل ہے لیکن اگر گناہوں کو مٹانا ہے تو یہ تیسری نیکی اپنا لیں. تیسری نیکی, رسول خدا نے کہا شب میں جب لوگ سو جائیں اس وقت کھڑے ہو کے پروردگار کے لیے سجدہ کرنا, کھڑے ہو کے سجدہ کرنا. چلیں آج آخری مجلس ہے تو میں اس کا بھی ایک مجبوری کا علاج بتا دیتا ہوں. یہ جو بتا رہا ہوں علامہ شاہ نظر اجوادی کا جملہ ہے, وہ کہا کرتے تھے یہ جو بتایا جا رہا ہے یہ مجبوری کا علاج ہے, چالاکی کا نسخہ نہیں ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ نہیں ابو مولانا صاحب نے بتایا تھا اسی کو کر لیتے ہیں, بھئی چلو وہ جو ثواب کہا تھا وہ بھی حاصل ہو جائے گا, یہ مجبوری کا علاج ہے. اب نماز شب بالخصوص گرمیوں کے موسم میں راتیں چھوٹی ہیں, نیند کا دورانیہ کم رہتا ہے, تو وہ گرمیوں کے موسم میں آسانی کے ساتھ نماز شب نہیں پڑھی جاتی. سردیوں میں جو کہ راتیں لمبی ہیں تو سردیوں میں آسانی کے ساتھ نماز شب پڑھ سکتے ہیں اگر انسان تھوڑی سی کوشش کرے تو. طریقہ کیا ہے؟ آیت اللہ بہجت نے کہا, آیت اللہ بہجت نے فرمایا اگر رات کے کسی پہر تمہاری آنکھ کھلے, رات کے کسی پہر تمہاری آنکھ کھلے تو جو ہی آنکھ کھلے تو واپس کروٹ بدل کے سونا مت, واپس کروٹ بدل کے سونا مت. ایک کام کرو, آغا کہتے ہیں ٹھیک ہے تم نماز نہیں پڑھ سکتے, تمہارا دل نہیں کر رہا کہ تم مصلے پہ جاؤ, 11 رکعت پڑھو, وضو کرو, آ کے تسبیح پڑھو, نہیں نہیں دل نہیں کر رہا, تم مائل نہیں ہو رہے, تمہارے پاس ابھی اتنی مانوی طاقت نہیں ہے. لیکن اگر جب بھی آدھی رات کو, رات کے کسی پہر, کسی خواب کی وجہ سے یا ویسے ہی پیاس لگی تھی, کوئی بھی بہانہ ہو, تمہاری آنکھ کھلے, ایک دفعہ لیٹے لیٹے یا بستر پر بیٹھ جاؤ, بیٹھ کے پروردگار سے کہو یا اللہ تو نے مجھ پہ لطف کیا, اس لمحے میں تو نے میری آنکھ کھولی ہے, تو چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے اس وقت سجدہ کروں, تجھ سے مناجات کروں, بار الہ میں کمزور ہوں, اس سطح تک تو نہیں جا سکتا, بس یہ جو میں اٹھ کے بیٹھا ہوں اس کو قبول کر لوں, میں اب اتنا کر سکا تھا, میں بس اٹھ کے اپنے بستر پہ بیٹھ گیا, اس کو مجھ سے قبول کر لے, اس کی وجہ سے اگر تو مجھے طاقت دے تو میں آگے بڑھ جاؤں گا, اس کے بعد بے شک سو جائے. یہ آگے بہجت نے کہا ہے. اس واقعے کو ایک مرجع تقلید, ایک مجتہد کی ان کی عادت یہ تھی, مجتہد تھے تو وہ تیز نماز پڑھنے والے کو ڈانٹا کرتے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہو, تیز نماز پڑھنے والے کو ڈانٹتے تھے. اب ایک دن یہ مسجد میں آئے نماز کے لیے وضو کرنے, یہ انہوں نے وضو شروع کیا تو ایک مومن آیا, اس نے وضو کیا, جا کے اندر نماز شروع کر دی. اب انہوں نے وضو کیا, وضو کر کے فارغ ہو کے جب یہ مسجد کی طرف جا رہے تھے تو وہ جو وضو کر کے اندر گیا تھا وہ نماز پڑھ کے باہر آ گیا. تو آغا نے اس کو کہا بات سنو ادھر آؤ, وہ شاید اس لیے جلدی جلدی بتا کہ آغا کے وضو کرنے سے پہلے ہی نکل جاؤں, लेकिन कुछ देर हो गई। आगा ने रोने लगा, इधर आओ। उसने कहा जी आगा। कहा क्या करके आए हो? तो अब उसने सोचा अगर कहूँगा नमाज पढ़ के आया हूँ तो फिर तो मेरी खैर नहीं है। उसने कहा आगा कुछ भी नहीं। पूछे क्या कर रहे थे? क्या कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे थे। कहा कुछ भी नहीं कर रहे थे? ये तो अंदर तुम क्या करने गए थे? कहा आगा कुछ भी नहीं कर रहे थे। पूछा अंदर क्या करने गए थे? उसने एक जुमला कहा और वो आगा साहब को इतना पसंद आया वो एक हफ्ते तक उस जुमले को दोहराते रहे। उसने कहा आगा कुछ नहीं, बस अंदर मस्जिद में गया और अल्लाह को ये कह के वापस आ गया हूँ कि या अल्लाह मैं बागी नहीं हूँ, मैं बागी नहीं हूँ, तेरा बहुत बड़ा फरमाबरदार और इताअत गुजार भी नहीं हूँ, लेकिन बस ये कहने आया हूँ कि मैं बागी नहीं हूँ, बस हाजिरी लगवाई मैं बागी ने मैं निकल आया। तो वो कहते हैं कि अल्लाह अकबर, वो पूरा हफ्ता इस जुमले को दोहराते रहे। उसने कहा मैं हाजिरी लगवा के आया ये बताने के लिए कि मैं बागी हूँ, मैं से नहीं हूँ। आधी रात को आंख खुले, बस उठ के बैठ जाए, बस एक दफा ये जुमला कहते हैं अगर बेजत ने चुका है, परवरदिगार तूने इस लम्हे मेरी आंख खोली है, यकीनन मेरे बातिन को इस वक्त मुनाजात की जरूरत थी, यकीनन मेरी रूह को इस वक्त तुझसे राज और नियाज की जरूरत है, लेकिन बारिला मैं तेरा कमजोर बंदा हूं, मेरे बस इस उठने को, ये जो मैं बिस्तर पे उठ के बैठ गया हूं, इसको कबूल कर ले। आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता ये आपको नमाज शब के मुसल्ले तक लेकर आएगा, ये अमल आपको नमाज शब का पाबंद बना दे। दुरूद पड़ेगा मोहम्मद और आले मोहम्मद। बस तवाजो अज़ान मोहतरम, तवाजो तकबर का इलाज है, इनकसारी तकबर का इलाज है। इंसान अपने अंदर तवाजो जितना पैदा करे ये इंसान की तकबर की बीमारी को ख़त्म कर देंगे। अगर गुंजाइश है तो यहाँ पे है, अगर थोड़ा थोड़ा सा आगे हो जाएंगे तो कुछ मोमिनीन बाहर खड़े हैं। दुरूद पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। आगे जगह है, एक दफा जरा हरकत कर ले बस, ताकि वो बैठ के सुन सके। फिर सलावात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। और तवाज़ो का अमल ऐसा है जो असर करता है, तवाज़ो असर करता है, हम हमारे वजूद पे असर करेगा और हम जिनके साथ हमारा ताल्लुक और वास्ता है उन पर भी असर करेगा। आखिरी वाक्या सुना के बस आज आपकी ज़हमत तमाम। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का वाक्या है कि आप कूफे की तरफ कहीं से आ रहे थे तो एक जिम्मी आपके साथ सफ़र कर रहा था। जिम्मी उस काफिर को कहते हैं जिसने मुसलमानों के साथ जंग नहीं की है। कोई जिम्मी था, ईसाई था, यहूदी था या किसी और मजहब का। तो अब मौला अली और वो साथ चलते हुए आए, सफ़र में साथ चला, रफ़ी के सफ़र हो गया, कट्ठे सफ़र शुरू नहीं किया था, रास्ते में मुलाकात हुई। अब चलते आए कूफा के बाहर जब पहुंचे तो वहां से दो रास्ते अलग हो रहे थे, एक कूफा का रास्ता था और दूसरा रास्ता वो था जहां उस जिम्मे ने जाना था। वो उस रास्ते की तरफ मुड़ा, मौला अली अलैहिस्सलाम उस रास्ते में उसके साथ चलने लगे, उसके साथ चलने लगे। चंद कदम चले, 40 कदम तक चले तो उसने कहा आपने रास्ते में बताया था कि आपने कूफा जाना है, ये कूफा का रास्ता नहीं है तो मैं जा रहा हूँ। तो मौला ने कहा हाँ मैं तो कूफा ही जा रहा हूँ, लेकिन तुम चूंकि मेरे सफर के रफीक थे तो तुम्हारा मुझ पे हक था। मेरे पैगंबर ने कहा था कि सफर रफीक के सफर का हक है कि कुछ कदम उसके साथ मशायत करो, उसके साथ चलो, तो मैं उस हक को अदा करने के लिए तुम्हारे साथ चला हूँ। तो कहा ये आपके पैगंबर की तालीमात है? कहा हाँ हमारे पैगंबर की तालीमात है। कहा वाह, इस तरह के इस कदर आली तालीमात पर मुश्तमिल पैगंबर ने जो तालीमात बयान की हैं, यानी मैं अब तक उसमें से अंधेरे में था। पूछा आप कौन हैं? मौला ने कहा मैं अली इब्न अबी तालिब हूँ। जब तारुफ करवाया तो कहा यानी आप हमारे इस वक्त हाकिम वक्त है? कहा आपने ये तवाज़ो इतनी की? कहा या अली अपना हाथ बढ़ाइए, मैं आपके हाथ पे मुसलमान होना चाहता हूँ, मैं दीन इस्लाम को कबूल करना चाहता हूँ। जो इस कदर खूबसूरत है कि जो साथ सफर करने वाले के हुकूक का ख्याल रखता है, बस तवाज़ो जो अमीरुल मोमिनीन ने दिखाई उसके साथ कुछ चंद कदम की मशायत, चंद कदम की मशायत, چند قدم نے اس کو دائرہ اسلام میں داخل کر دیا. بس ایک کسی قصیدے کا شعر تھا لیکن یہ قدم سے مجھے یاد آیا, چند قدم ہر بڑا شہ کے جانب, چند قدم ہر بڑا شہ کے جانب, کچھ قدم شہ بڑے ہر کے جانب, بخش دی ہر کی ساری خطائی شہ نے, ہر کی خطائیں چند قدم چلتے چلتے, یعنی ان چند قدموں کے چلنے نے, ہر نے چند قدم طے کیے ہیں حسین ابن علی کی طرف, چند قدم میرا مولا ہر کی طرف آیا ہے, ان چند قدموں نے ہر کو ہر سے علیہ السلام بنا دیا. بس ازادارہ نے مولا کوئی بھی موضوع اشرے میں شروع کیا جائے, ہمارے مجالس میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ موضوع کو تمام کیا جا سکے, بس یہ ہوتا ہے کہ موضوع کا ایک اچھا تعارف پیش کیا جا سکتا ہے. کوشش کریں کہ اپنے سال کے باقی ایام میں ریگولر کوئی دروس کا سلسلہ رکھیں. یہاں پہ اس او پی ایف میں بھی ایک درس کا سلسلہ ہے, علی رضا آباد میں بھی ہے, کوشش کر کے ان دروس میں شامل ہو جائیں تاکہ سارا سال جب معارف اور اللہ کی آیات کے ساتھ, نبی کی احادیث کے ساتھ, معصومین کے روایات کو سارا سال جب سنتے رہیں گے تو اس کے اثرات اور ہیں, اس کے تاثیر اور ہے. لہٰذا کسی مستقل سلسلے میں ضرور جڑیں. سب درود پڑھے محمد و آل محمد. بس حضرداران مولا دستور دنیا ہے کہ اگر کسی علاقے میں باپ کے دشمن رہتے ہوں, اگر کسی علاقے میں باپ کے دشمن رہتے ہوں تو جوان بیٹا بھی اس علاقے سے گزرتے ہوئے گھبراتا ہے, کیونکہ بیٹے کو ہوتا ہے میرے باپ کے دشمنوں کا علاقہ ہے, یہاں سے گزرتے ہوئے اس کے دل میں خوف آتا ہے. باپ کے دشمن جہاں ہو بیٹے گزرتے ہوئے گھبرا جاتے ہیں. شام علی کے دشمنوں کا گڑھ ہے, علی کے دشمنوں کا گڑھ, اور شام میں آ گئی ہیں علی کی بیٹیاں. کیا وجہ ہے, کیا وجہ ہے کہ میرا امام گریہ کرتے رہے؟ منہال نے پوچھا, مولا آپ کو اذیت نہیں دینا چاہ رہا لیکن یہ جو میں آپ سے پوچھوں گا تاریخ میں رقم ہو جائے گی. مولا مجھے بتائیں سب سے بڑی مصیبت کیا تھی اس سفر کی, کربلا کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ میرے مولا سجاد نے کہا, الشام الشام الشام, تین دفعہ الشام کہا. یعنی اگر منحال اگر تم تین دفعہ پوچھو گے نا, مولا پہلے درجے پہ مشکل گھڑی کون سی تھی, دوسرے درجے پہ کون سی تھی, تیسرے درجے پہ کون سی تھی, تو منحال تینوں دفعہ مجھ سے سنو گے شام, کیونکہ شام علی کے دشمنوں کا مرکز تھا اور سجاد پھپھیوں اور بہنوں کے ساتھ شام پہنچا ہے. اللہ اکبر. ایک اور تشبیہ بھی سن کے آگے بڑھتے ہیں. امیر المومنین کی جب خلافت کا دور شروع ہوا تو آپ اپنے لشکر کو لے کے شام کی طرف بڑھے تھے تاکہ شام کو اپنی سلطنت میں, اسلامی سلطنت میں شامل کریں, لیکن صفین کے معرکے کے بعد مولا شام نہیں پہنچ سکے. امام حسن جب خلافت میں آئے تو امام نے بھی اپنے لشکر کو تیار کیا تھا اور شام کی طرف چلے تھے, لیکن امام حسن کے لشکر نے وفا نہیں کی اور شام نہیں جا سکے. امام حسین جب آئے تھے, اگر کوفہ میں امام کی حکومت قائم ہو جاتی تو امام نے شام کی طرف جانا تھا, حسین بھی شام جاتے, علی نہیں جا سکے, حسن نہیں جا سکے, حسین نہیں جا سکے. شام کو فتح کرنے کے لیے زینب کبرا آ گئی ہے, علی کی بیٹی شام فتح کرنے کے لیے آئی. اجرکم اللہ. بس آغاز کیا نا مصائب کا, اب چند جملے سنتے ہوئے آگے بڑھیں کہ جس وقت شام کے قریب پہنچ گئے, بی بی ام کلثوم نے نہ جانے کس طرح سے کہا, سجاد دل نہیں مان رہا کہ اس لعین سے کوئی درخواست کی جائے. شمر سا کا میرا دل نہیں مان رہا کہ اس ملعون سے کوئی درخواست کی جائے, لیکن سجاد مجبوری بن گئی ہے, اس سے ایک گزارش کر لو, اس سے کہو اگر ہمیں شام میں داخل کرو تو اس دروازے سے لے کر جاؤ جس دروازے پہ رش کم ہو, جس دروازے سے بازار نہ آتا ہو, اس دروازے سے لے کر جانا جہاں راستہ کھلا ہو. دوسری اس سے کہو یہ جو ہمارے بھائیوں کے سر نیزوں پر بلند کیے ہیں ان سروں کو ہمارے ساتھ مت چلا, سروں کو ہم سے آگے رکھ تاکہ سروں پر لوگوں کی نگاہ پڑے, ہم پر لوگوں کی نگاہیں نہ پڑے. شمر لعین سے جب کہا اس نے کہا کبھی ایسا نہیں کروں گا, میں باب الساعات سے داخل کروں گا. شام کا سب سے پرہجوم دروازہ ہے, بازار کا دروازہ ہے. لے آئے دروازے پہ, لے آئے دروازے پہ, لے آئے دروازے پہ, داخل کر دیا نہیں, کھڑے کر دیا دروازے کے باہر. اللہ اکبر, یہ بیڑیوں اور رسیوں میں بندھے ہوئے اسیروں کو شام کے دروازے پہ کھڑا رکھا. کتنے پہر کھڑا رکھا اللہ جانے, مقتل میں 8 پہروں تک کا ذکر ہے. 8 پہروں تک کھڑے رکھا ہے. کیا کہہ رہے تھے, ابھی داخل مت کرو, بازار اور دربار سجائے جا رہے ہیں, علی کی بیٹیوں کو لانا ہے, دربار سجایا جائے گا, بازار سجایا جائے گا. اجرکم اللہ. آج پرسا دے مولا علی کو دے, آج کا پرسا. علی برداشت نہیں کرتے تھے اپنی بیٹیوں کے گریے کو. جب مولا کو ضربت لگی تھی امام حسن روئے تو دلاسا دیا تھا, امام حسین روئے تو دلاسا دیا تھا, عباس روئے تو منع کیا تھا کہ نہ روئیں. لیکن جب گھر لے آئے اور علی کی بیٹیوں نے باپ کو دیکھ کے رونا شروع کیا, وہ علی جس نے بیٹوں کو حوصلہ دیا تھا, بیٹیوں کو روتا دیکھا تو علی نے بھی گریہ شروع کر دیا. اللہ اکبر. سہل ابن ساعدی, سہل ساعدی اللہ کے نبی کے اصحاب میں سے ایک ہیں, یہ کہتے ہیں کہ میں دمشق پہنچا تو میں نے دیکھا کہ شامیوں نے نئے کپڑے پہنے ہوئے, سب نے عید کا منظر لگ رہا ہے. میں نے ایک شامی کو روک کے پوچھا تم شام والوں کی یہ کون سی عید ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے. اس نے کہا اے تم کون ہو, لگتا ہے باہر سے آئے ہو. کہتا ہے میں نے کہا میں سہل ساعدی ہوں, صحابی پیغمبر. کہتے اس بندے نے کہا سہل تم کیوں یہ دیکھ رہے ہو کہ لوگوں نے لباس نئے پہن لیے ہیں, کیوں یہ نہیں سوچتے کہ آسمان ٹوٹ کے کیوں نہیں گر رہا. مجھے کیا ہوا, کہا یہ شامیوں کی کوئی عید نہیں ہے, یہ جو تم سجاوٹ دیکھ رہے ہو, یہ جو نئے لباس پہنا دیکھ رہے ہو, تو یہ حسین کو کربلا میں مارا گیا ہے, اب حسین کے سر مسر کو اور حسین کے گھر کی عورتوں کو اسیر کر کے شام لا رہے ہیں, یہ ان کے استقبال کی تیاریاں ہیں. عزادار و سہل کہتا ہے اتنے میں باب الساعات کی طرف سے شور بلند ہوا. کہتا ہے میں دوڑ کے گیا تو دیکھا نیزوں پہ سر بلند کیے ہوئے تھے, میری نگاہ حسین کے سر پہ پڑی, میں نے ایک عجیب منظر دیکھا, دیکھا حسین کے لب ہل رہے تھے, قرآن کی آیت کی تلاوت. کبھی حسین کی آنکھیں کھل رہی ہے, کبھی بند ہو رہی ہے. میں نے سوال کیا کیوں حسین کا سر معجزہ دکھا رہا ہے. میں نے جب بیویوں کی طرف نگاہ کی تو مجھے سمجھ آ گئی حسین چاہتے ہیں کہ لوگوں کی نظریں حسین کے سر کی طرف آئے. اجرکم اللہ. پس عزادارو سہل کہتا ہے میں قیدیوں کے قریب ہونے کی کوشش کرتا رہا, بھیڑ سے گزر کے جب میں ایک اونٹ کے قریب آیا تو اس اونٹ پہ دیکھا تو ایک چھوٹی سی بچی سوار تھی, 4 سال کی بچی سوار تھی. میں نے بچی سے کہا اے معززہ میں آپ کے جد کا صحابی ہوں, بتائیں اگر میں کوئی خدمت کر سکوں. نانا کا نام آنا تھا. بچی نے روتے ہوئے کہا آپ میرے نانا کے صحابی ہیں. کہا میں آپ کے نانا کا صحابی ہوں, مجھے بتائیں کیا کوئی خدمت یہاں میں کر سکوں. اللہ اکبر. سکینہ نے کہا اگر تم کچھ کر سکتے ہو, یہ میرے بابا کا سر جو نیزے پر ہے, یہ میری پھپھی کے کے ساتھ ساتھ لے کے چل رہا ہے. اس سے کہو میرے بابا کا سر آگے لے جائے تاکہ لوگوں کی نظریں ہم پہ نہ پڑے. عزادار سال کہتا ہے, اگلا جملہ سخت ہے, سادات بیٹھے تو میں معافی چاہتا ہوں لیکن مقتل کا جملہ پڑھنے لگا ہوں. سہل کہتا ہے میں اس کے پاس گیا جس نے نیزے پہ حسین کا سر اٹھایا تھا, میرے پاس جتنی رقم تھی اس کے ہاتھ میں رکھ دی اور میں نے اس سے کہا یہ رقم لے لو, اس سر کو ذرا آگے لے جاؤ. کہتے سر کو وہ آگے لے کے گیا, اب تک تو شادیانے بج رہے تھے, اب تک تو لوگ تالیاں بجا رہے تھے, لیکن کہتے جو ہی یہ قافلہ ذرا آگے بڑھا کہتا ہے میں نے دیکھا تو لوگ اپنے گھر کے چھتوں پہ چڑھے ہوئے تھے, شامی عورتیں گھر کے چھتوں پہ چڑھی ہوئی تھی, ہاتھوں میں پتھر اٹھائے ہوئے تھے. کہتا ہے ایک بوڑھی عورت نے اس نیزے پر جس پر حسین کا سر تھا پتھر مارا. کہتا ہے اس نے پتھر پھینکا, کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا, اے سالے سائدی تیرے ہاتھ کھلے تھے تو نے سانکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا, علی کی بیٹیوں کے ہاتھ بندے ہوئے, ارے پتھروں کی بارش شروع ہوئی, پتھر مارتے رہے علی کی بیٹیاں زخمی. اجر کو بدل اللہ. دو جملے اور کہنے آزادارو, اچھا فرصت دیا آپ نے, دو جملے اور کہہ دو, مزید تفصیل نہیں چھوڑ دی, دربار کا ایک منظر پیش کر کے ختم کر رہا ہوں. اب تک جس کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے, اب تک جس کی ہائے نہیں نکلی, اب تمہیں دربار کا منظر بتاؤں. دربار کا منظر کیا ہے؟ یزید نے اپنے وزیروں مشیروں کو کرسیوں پہ بٹھایا ہوا ہے, حتیٰ کہ جو غیر ملکی سفیر ہیں عیسائی اور دیگر رومی سفیر ان کو بھی کرسیوں پہ بٹھایا ہوا ہے, اور درمیان میں کھڑا کر دیا علی کی بیٹیوں کو, سید سجاد زنجیروں میں جکڑے, گلے میں توپ, پاؤں میں بیڑیا. اجر کو من اللہ. لیکن بی بی فضا نے اور کچھ دیگر بیویوں نے حلقہ ایسا بنایا, علی کی بیٹی کو حلقے کے درمیان میں لیا اور ان کے گرد دائرہ بنایا, پردہ بنا لیا. یزید نے کہا یہ کس کے لیے حلقہ بنا رہی ہیں یہ خواتین, کس کے لیے حلقہ بنا رہی ہیں؟ کہا علی کی بیٹی کے لیے, علی کی بیٹی کے لیے. اللہ اکبر. اب یزید چاہتا تھا بی بی سے کلام کرے, اس نے کافی کوشش کی کہ بی بی کوئی بات کرے لیکن بی بی اس سے مخاطب نہیں ہونا چاہ رہی تھی. عزاداروں پس اس نے ایک ایسی حرکت کر دی, اس کے بعد بی بی نے وہ خطبہ دیا. پس اگر حرکت عرض کر دوں, میں نے معافی مانگ لی ہے سادات سے, پھر مانگ رہا ہوں, اب جملہ مجھے کہنے دیں. اس نے حسین بن علی کا سر تشت میں سامنے رکھا, اپنی چھڑی اٹھائی, اٹھانے کے بعد حسین کے لبوں کو یہ کہتے ہوئے کہ حسین کے دانت کیسے ہیں, جب اس نے لبوں پہ چھڑی رکھی, عزادارو سکینہ نے پھوپھی کا دامن تھام لیا, کہا پھوپھی اما دیکھے میرے بابا کے ساتھ. اللہ اکبر. بس آخری جملہ ہے, میری بیوی نے وہاں خطبے کا آغاز کیا, کہا اے لعین اپنی چھڑی ہٹا لے, یہ وہ لب ہے جہاں رسول بوسے دیتے تھے. ایسا خطبہ دیا. یزید کو اپنی بے عزتی جب محسوس ہوئی, جب اس نے دیکھا کہ دربار کو زینب نے پلٹ دیا, تو اپنے جلادوں سے کہتا ہے کوئی جائے اور اس پر تازیانہ مارے. عزاداروں چند جلاد تازیانہ لے کے بی بی کی طرف پڑے. آخری جملے سے پہلے ایک جملہ کہوں, کتنی دلیری کے ساتھ زینب کو تازیانہ مارنے کے لیے آگے بڑھے. کیوں اتنے دلیر ہوئے شامی؟ کیونکہ جانتے تھے عباس نہیں ہے روکنے کے لیے, علی اکبر نہیں ہے روکنے کے لیے, لیکن جب یہ آگے بڑھے فضا سامنے آ گئی, آ کر کہا کبھی نہیں, جب تک فضا ہے میں زینب تک نہیں جانے دوں گی. بس آخری جملہ ہے عزادارو, ہمت جواب دے گئے, یہ کوشش کر رہا ہوں جملہ کہہ دوں. یزید نے کہا اس حبشی عورت کو ہٹاؤ. چند غلام آگے بڑھے, फिजा ने दाएं बाएं नजर की तो महल में उस वक्त हबशी गुलाम काफी थे। फिजा ने आवाज दी, कहा ओ हबशा के गैरतमंद जवानों, क्या अपनी बहन का दिफा नहीं करोगे। हबशी गुलामों ने देखा यजीद के जल्लाद फिजा को मारने जा रहे हैं, तलवारें लेके सामने आ गए, आकर कहा यजीद हमारी बहन को कोई हाथ न लगाए। अज़रुकमर अल्लाह, बस ये मंजर देखा अली की बहती ने मदीने की तरफ मुंह कर लिया, कहा नाना सलाम, हबशी कनीज की हिफाजत। अल्लाह पात्र